مولانا عبدالاحد فخرالدین ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج شعبان المعظم کی 19ویں تاریخ ہے، گویا رمضان کی آمد ہے۔ اب 10-11 دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ایمان و عمل کی سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچائے، اور رمضان کی حقیقت میں صحیح قدر کرنے کی ہم سب کو، پوری امت کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اب جب یہ رمضان آنے والا ہے تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کی فکر کرے، اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ آنے والا رمضان سابقہ سالوں کے رمضان سے بہتر ثابت ہو۔ اب تک زندگی میں میرے جتنے رمضان گزر چکے ہیں، اس سے زیادہ بہتر اور مفید میں آنے والے رمضان کو بناؤں گا، اس بارے میں جو غور و فکر کرے، اس بارے میں جو سوچے اور اس بارے میں کچھ کوششیں کرے، یقیناً وہ عقل مند آدمی ہے، دانا شخص ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں، ایک تاجر، بزنس مین، جب سیزن آتا ہے تو سیزن کے پہلے سے ہی اس سیزن کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے وہ فکریں کرتا ہے، اس کے لیے وہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتا ہے، تاکہ آنے والا سیزن بہتر ہو، فائدہ مند ہو، اور اس سیزن سے میں بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکوں۔ ایک تاجر اس بات کی کوشش کرتا ہے سیزن کے آنے سے پہلے، اور ہم سب آخرت کے تاجر ہیں، ہم آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی کمائی کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو گویا ہم میں سے ہر ایک آخرت کا تاجر ہے، اور آخرت کی کمائی کا بہترین موسم اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو جس طرح ایک تاجر سیزن کے آنے سے پہلے اس سیزن کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک مومن کو اس رمضان کے آنے سے پہلے اس رمضان کو مفید اور کامیاب بنانے کی کوششیں آج سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر خود ایک جذبہ اندر میں موجود ہو کہ مجھے اس رمضان کو تمام رمضان کے مقابلے میں بہتر گزارنے کی میں کوشش کروں گا۔ اندر میں ایک داعیہ ہو، اندر میں ایک جذبہ ہو، کیونکہ اندر کا داعیہ اور اندرون کا جذبہ انسان کو عمل میں کھڑا کرتا ہے۔ اندر میں کوئی داعیہ نہیں ہے، اندرون میں کوئی جذبہ نہیں ہے، دل میں کوئی ارادہ یا فکر یا عزم و حوصلہ نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی عمل پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے خود ہمارے اندر اندرون میں، دل میں ایک جذبہ ہو، داعیہ ہو، فکر ہو کہ ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور رمضان کی صحیح قدر کرنے والے بنیں گے۔ بہت ممکن ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ثابت ہو اور پھر اس کے بعد زندگی وفا نہ کرے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کتنے محلے، دوستوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں میں کتنے لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں جو گزشتہ رمضان تک ہمارے ساتھ تھے، آج وہ تنوں مٹی میں دفن ہیں، ان کو قیامت کے دن پھر اللہ رب العزت دوبارہ اپنے اپنی قبروں سے اٹھا کر حشر کے میدان میں جمع فرمائیں گے۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب عبادت کروں گا، تب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گا۔ یہ خام خیالی ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اتنے جوان ہیں جنہوں نے بڑھاپا تو دور کی بات، ادھیڑ عمر کی زندگی کو بھی نہیں دیکھا۔ اس لیے پہلی فکر، پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اندر سے ایک جذبہ اور ایک فکر پیدا ہو کہ اس رمضان کی ہم صحیح قدر کریں گے اور رمضان کو ایمان اور عمل کے ساتھ اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزارنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس رمضان کو گزارنے کی ہم کوشش کریں گے۔ دوسری چیز اس رمضان کی آمد سے قبل وہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی، آدمی اس کی قدر نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو سونے اور چاندی کی قیمت معلوم ہے، اس لیے ہم سونے اور چاندی کو الماریوں میں بند کر کے، لاک کر کے رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو ضائع نہیں کرتے، اس لیے کہ سونے اور چاندی کی قیمت ہمیں معلوم ہے۔ 500 روپے کے نوٹ کی قیمت معلوم ہے تو آدمی اس کو جیب کے اندر اپنی پاکٹ منی میں محفوظ رکھتا ہے، بیکار میں روڈ پر یا کسی ایسی کوڑا کرکٹ کی جگہوں پر پھینکتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو 500 روپے کی نوٹ کی قیمت کا اندازہ ہے۔ اگر یہ ایک نوٹ بھی گم ہو جائے تو دن بھر پریشان رہتا ہے، ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ بھائی 500 روپے گم ہو گئے۔ تو جب آدمی کو چیزوں کی قیمت معلوم ہوتی ہے تو پھر اس چیز کی قدر کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ہمیں اس رمضان کی قیمت کو معلوم کرنا ہے کہ یہ رمضان کتنا قیمتی ہے، اور قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے حوالے سے کس قدر فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اور جب تک یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہ آئے، یہ ہمارے علم میں نہ آئے، ہمارے لیے اس کی قدر کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے دوسری بات ہم لوگ یہ طے کریں کہ روزانہ ہم اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کریں، جس میں ہم فضائل رمضان کو پڑھ کر اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو سنائیں اور خود بھی سنیں۔ جب ہم رمضان کے فضائل کو سنیں گے اور جب ہم رمضان کے فضائل کو سنائیں گے تو ان فضیلتوں کو سننے اور سنانے سے دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور رمضان کی صحیح قدر کرنے والے ہم بنیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں اس کی قیمت کا علم ہو گیا۔ جس چیز کی قیمت کا علم ہو جاتا ہے پھر اس کی قدر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے مثال دی 500 روپے کے نوٹ کی، سونے اور چاندی کے سکوں کی، انسان کو اس کی قیمت کا پتہ ہے، لہذا اس کی قدر کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ جب رمضان کی قیمت کا علم ہوگا، جب رمضان کی قیمت معلوم ہوگی تو پھر مسلمان، ایک مومن رمضان کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کی قدر کرے گا اور اس رمضان کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے گا۔ لہذا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے آنے سے پہلے اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کے ذریعے اپنے اندر اور اپنے گھر والوں میں اس کا شوق پیدا کریں کہ رمضان کو قیمتی بنانا ہے اور رمضان کو وصول کرنا ہے، ورنہ رمضان آئے گا اور ہم صرف رمضان رمضان چلانے کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ہم نے قدر نہیں کی، اگر ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوا، بالکل اس کی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے ہم نے سونے چاندی کے سکے کسی چھوٹے بچے کے حوالے کر دیے، وہ کھیلتا ہے، ادھر ادھر پھینکتا اور گم کر دیتا ہے، اسے سونے چاندی کے سکوں کی قیمت نہیں معلوم، لہذا ان سکوں کو گم کر دیتا ہے، اور اگر 500 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں مل جائے تو اس کو پھاڑ دیتا ہے، وہ ناقدری کرتا ہے، وہ چیزوں کو ضائع کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو ان سکوں اور اس نوٹ کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اندازہ نہیں تھا، اس لیے اس نے ناقدری کی اور ضائع کر دیا۔ بالکل یہی حال ان مسلمانوں کا ہے جنہیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، لہذا وہ ناقدری کرتے ہیں اور رمضان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کی صحیح قدر کرنے کے لیے اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے دوسرا کام ہے، وہ اپنے گھروں میں کتابی تعلیم ضرور کرے۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں رمضان کے آنے سے پہلے ایک اندر میں ایک شوق، اور رمضان کو وصول کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. تیسری چیز آنے سے پہلے، دیکھیے یہ تیاری کے حوالے سے ہے، رمضان کی تیاری کے حوالے سے یہ تمہیدی گفتگو ہے، ورنہ رمضان کے کیا فضائل ہیں، روزوں کی کیا خصوصیات اور فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا. لیکن آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ مہمان جب آتا ہے تو استقبال مہمان کی شان کے مطابق ہوتا ہے، ایک معمولی درجے کا مہمان ہے تو اس کے لیے استقبال بھی معمولی درجے کا ہوتا ہے، لیکن اگر مہمان آنے والا بہت بڑا ہے، ملک کا پرائم منسٹر ہے یا صدر ہے یا بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، حکومتی شخص ہے، بڑا آدمی آ رہا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے اتنے پہلے سے اس کی آمد کی تیاری کی جاتی ہے، اس کی آمد کے بہت پہلے ہی استقبال شروع کیا جاتا ہے. تو رمضان بہت بڑا مہمان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس امت کو نصیب کیا گیا، لہذا اس کے آنے سے پہلے ہی بہت پہلے ہمیں تیاری شروع کر دینی چاہیے. اور تیاری اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم گھروں میں جھاڑو لگائیں، یہ تو صفائی ہے، وہ تو ہر وقت کریں، ہر مہینے کریں، ہر ہفتے کریں، ہر دن کریں، صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن رمضان کی آمد کی بات جب آتی ہے اور اس کے استقبال و تیاری کی بات آتی ہے تو عام لوگوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ میرے گھروں کا سیٹ اپ ٹھیک ہو، میرے کچن کا سیٹ اپ ٹھیک ہو، میرے گھر پہ رنگ و روغن لگے، میرا دالان کچروں سے صاف ہو. اس کی فکر تو آدمی کو سال بھر کرنی چاہیے، رمضان کی آمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے رمضان کی تیاری اس کو سمجھا ہے کہ گھر میں جھاڑو لگا دیا، کچن کا سیٹ اپ کر دیا. بالعموم اکثر گھروں میں یہی ہوتا ہے، رمضان کی جب تیاری کی بات آتی ہے تو گھروں کی صفائی اور سیٹ اپ، دالان کی صفائی، یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہے. ان چیزوں کا تعلق سال بھر سے ہے، رمضان سے نہیں ہے. رمضان کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے اعمال سے ہے، ہماری پوری زندگی سے ہے. جس کا رمضان بہتر گزرتا ہے اس کا پورا سال بہتر گزرتا ہے، اور ظاہر ہے جس کا پورا سال بہتر گزرے گا اس کی پوری زندگی بہتر گزرے گی. گویا رمضان ایک تربیت گاہ ہے، ایک انسان کی زندگی کو سدھارنے کا اور اس کو صحیح رخ دینے کا اللہ کی طرف سے ایک بہترین موقع ہے. ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، ہمیں زندگی، ہماری زندگی کے رخ کو درست کرنے کے لیے یہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے. لہذا اس کی تیاری یہی ہے کہ ہم اس آنے سے پہلے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں جو ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تیسری چیز جو ہم نے ابھی بیان کیا وہ ہے منصوبہ بندی، پلاننگ. اس سے بڑھ کر کوئی مفید چیز نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پاس اپنی پلاننگ ہو، فجر اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم کیا کیا اعمال کریں گے اور کس وقت میں کریں گے، اس کو کہتے ہیں پلاننگ، ٹائم ٹیبل، چارٹ ہمارے پاس ہو. الحمدللہ پٹکل کے مختلف علاقوں میں علماء حضرات، ذمہ دار حضرات اس کے آنے سے پہلے چارٹ تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں. کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ تاکہ اس ٹائم ٹیبل کے مطابق ان اعمال کے ساتھ اگر ہم نے اس رمضان کو گزارنے کی کوشش کی تو یقیناً یہ رمضان قیمتی بنے گا. تہجد سے لے کر رات سونے تک مجھے کیا عمل کرنا ہے اور کب کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیلات ہمارے پاس ان رائٹ لکھی ہوئی ہو، زبانی دل میں محفوظ رکھنا کافی نہیں ہے، ان رائٹ یہ پورا چارٹ، یہ پورا منصوبہ بندی، یہ پوری پلاننگ ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہو. آدمی ایک جلسہ کرتا ہے تو وہ پلاننگ کرتا ہے، قرات کون پڑھے گا، نعت کون پڑھے گا، اناؤنسر کون ہوگا، چیف گیسٹ کون ہوگا، جلسے کی صدارت کون کرے گا، توازو کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہوگا، شامیانہ اور پنڈال کس کے پاس ہوگا، وہ پوری پلاننگ کرتا ہے اور ہر باتیں ان رائٹ اس کے پاس لکھی ہوئی ہے. اور پھر اسی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے مطابق وہ اپنے جلسے کو کامیاب بنانے کی انتھک کوشش کرتا ہے. اور جب اس کا جو پری پلان منصوبہ جو اس نے پہلے بنایا ہے، جس کو اس نے لکھا ہے، اس کے مطابق اگر وہ پروگرام چلے تو یقیناً وہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر وہ پروگرام چلے تو یقیناً وہ پروگرام ناکام ہوتا ہے. تو پلاننگ صرف کرنا نہیں ہے بلکہ پلاننگ کے مطابق چلنا بھی ہے. اس کے لیے ہم اپنا خود چارٹ تیار کریں، یا علماء حضرات نے، ذمہ داروں نے جو چارٹ بنایا ہے رمضان کے حوالے سے، اس کو اپنے بعد ہر آدمی محفوظ رکھے. اور پھر کوشش اس بات کی کرے کہ تہجد سے لے کر رات سونے تک اس ٹائم ٹیبل کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. ٹائم ٹیبل، میں نے اس موضوع پر کئی مرتبہ آپ لوگوں سے بات کی ہے کہ یہ صرف رمضان کی حد تک ہی نہ ہو بلکہ ٹائم ٹیبل کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہو. اس لیے کہ ٹائم ٹیبل ہمیشہ ہر دور میں دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کا شیوا رہا ہے. دنیا میں جن لوگوں نے نام کمایا, جنہوں نے دنیا میں فتوحات کی, جنہوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت بخشی, جنہوں نے بہت بڑا دنیا میں کام کیا, قوم و ملت کی جنہوں نے خدمت کی, اسلام کی جنہوں نے خدمت کی, لوگوں کی جنہوں نے خدمت کی, انسانیت کے رخ کو صحیح لانے کی جنہوں نے کوششیں کی, یہ سب بزرگان دین, مردان خدا, اللہ کے نیک بندے وہ تھے جن کا اپنا ذاتی ٹائم ٹیبل ہوتا تھا, جن کے پاس اپنا چارٹ ہوتا تھا, جس کے پلاننگ کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. الل ٹپ ایسے ہی نہیں گزارتے تھے کہ دوپہر ہوئی ہے عصر تک مجھے کیا کرنا ہے مجھے پتا نہیں ہے, میرے پاس پلاننگ ہی نہیں ہے. آج جمعے کے دن مجھے صبح سے لے کر رات تک کیا کرنا ہے ہمیں مجھے پتا ہی نہیں ہے. ہم میں سے اکثروں کا یہی حال ہے, ٹائم ٹیبل نہیں ہے. زندگی میں ٹائم ٹیبل نافذ کیجئے. ٹائم ٹیبل اس کا نام ہے کہ لکل وقت عمل فلکل عمل وقت, ہر وقت میں آدمی کوئی کام مقرر کرے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کرے, اس کا نام ہے ٹائم ٹیبل. فجر سے لے کر ظہر تک آپ کیا کام کریں گے, وقت بھی مقرر کریں اور کام بھی مقرر کریں, ظہر سے عصر تک, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, عشاء سے لے کر رات سونے تک آپ کے کیا اعمال ہوں گے, چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے اس کا تعلق آخرت سے ہو, زندگی کے کسی شعبے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو, ہمارے پاس ان رائٹ ہر چیز لکھی ہوئی ہونی چاہیے. پھر آپ ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی گزاریے. میں آپ کو چیلنج دوں گا, کم وقت میں آپ بہت زیادہ کام کریں گے, اور یہ ایک آدمی وہ کام کرے گا جو سینکڑوں لوگ, ہزاروں لوگ مل کر نہیں کر سکتے. اسی طرح کے لوگوں کے لیے لوگ کہتے ہیں وہ ایک فرد نہیں, وہ ایک انجمن ہے. ایک فرد, ایک ادارے, ایک اکیڈمی, ایک انجمن, ایک ادارے, ایک تنظیم کا کام کر سکتا ہے, ہزاروں لوگ مل کر وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک انسان کام کرتا ہے جب اس کے پاس ٹائم ٹیبل والی زندگی ہوتی ہے, وہ چارٹ کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے, وہ پری پلان مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, پھر اس کی کم وقت میں اتنی برکت ہوتی ہے. کم وقت ہوتا ہے کام بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ہے کام بہت ہے, معاف کیجئے سب سے جھوٹی بات ہے یہ, ہمارے پاس ٹائم ٹیبل نہیں ہے اس لیے تھوڑا کام بھی ہمیں بوجھ لگتا ہے, اور جن لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس بہت کام بھی چھوٹا لگتا ہے, کیونکہ وہ پورا سیٹ اپ کے ساتھ چلتے ہیں, ایک نظام ہوتا ہے جس نظام کو وہ فالو کرتے ہیں. تو یہ تیسری بات. چوتھی بات, ابھی سے ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم خود پابندی سے مکمل مہینے روزہ رکھیں گے. ہمارا کوئی بالغ مرد, جوان مرد ہو یا عورت, پورے ہم لوگ مکمل نیت کریں میں ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, میں مکمل روزے رکھوں گا. اگر ہم نے سچے دل سے نیت کی کہ مجھے امسال پورے روزے رکھنے ہیں تو میرے روزے رکھنے کی برکت سے میرے گھر والے بھی روزے رکھیں گے, اور میں گھر کا ذمہ دار, میں خود روزے چھوڑوں گا تو میں کس منہ سے کہوں گا کہ میرے بچوں تم روزہ رکھو. اور یاد رکھیے, رمضان کا اگر ایک روزہ بھی ہم نے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا, اب اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی پوری زندگی بھی روزے رکھے تو پوری زندگی روزے رکھ کر اسے رمضان کے ایک دن کے روزے کے برابر ثواب نہیں مل سکتا. پوری زندگی کا روزہ ایک طرف, رمضان کے ایک دن کا روزہ ایک طرف, پوری زندگی کے روزوں پر بھاری ہے, وزنی ہے رمضان کے صرف ایک دن کا روزہ. ہم خود بھی روزہ رکھیں, اپنے بچوں بچیوں گھر والوں سے بھی روزہ رکھوائیں. 7 سال کا بچہ ہو گیا, بچی ہو گئی, نماز بھی پڑھنے کا حکم دے, روزے بھی رکھنے کا حکم دے. اور 10 سال کا بچہ ہو گیا, 10 سال کی بچی ہو گئی, اب نماز پڑھنا اور روزے رکھوانا ضروری ہے, نہیں پڑھتا نہیں رکھتا تو اس کو مارے, مار کر نماز پڑھوائیں, مار کر روزہ رکھوائیں, کیونکہ یہ بچپن کی تعلیم و تربیت پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے. جو لوگ بچپن سے نمازی ہے وہ موت تک نمازی, جو بچپن میں روزے دار ہے وہ موت تک روزے دار, اور جو لوگ بچپن میں بے نمازی وہ موت تک بے نمازی, اللہ ماشاءاللہ. اور جو بچپن میں روزہ خور اور موت تک روزہ خور الا ماشاءاللہ. آج جتنے بڑے لوگ نمازوں سے دور ہیں روزوں سے دور ہیں, ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بچپن میں نماز نہیں سیکھا, وہ بچپن میں نمازی نہیں بنے. جو روزہ خور ہے بڑے ہو کر بھی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بچپن میں روزہ کی عادت نہیں رکھی ان کے ماں باپ نے, یا انہوں نے خود نہیں رکھی. نتیجہ یہ ہے کہ بچپن کی روزہ خوری ان کو موت تک روزہ خور بنا رہی ہے, بچپن کے بے نمازی ان کو موت تک کے لیے بے نمازی بنا رہی ہے. اس لیے بچپن کا جو دور ہوتا ہے وہ زندگی کا سب سے سنہرا اور سب سے اہم ترین دور ہے, کہ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا پورا مدار بچپن کی زندگی ہے. اور یہ بچپن کی زندگی میرے نوجوانوں, میرے ماں اور سرپرست حضرات, آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ہے بچوں کو بنانا یا بگاڑنا, ان کی زندگیوں کو بنایا بگاڑنا. اگر آپ نے صحیح تعلیم و تربیت کے فیصلے لیے اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی, آپ کا بچہ نہیں بنے گا, اس کی زندگی بنے گی. اور آپ نے اس کی رہنمائی نہیں کی, اس کی تعلیم و تربیت کی طرف نہیں توجہ نہیں دی, اس کا بچپن نہیں, اس کی زندگی بگڑے گی. اور یہ ایک بگڑنے والا انسان ہزاروں کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے, ایک بننے والا انسان ہزاروں کو پھر بنانے کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے آخری بات یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں ہم لوگ طے کر لیں کہ ہمیں مکمل روزے رکھنے ہیں, ہمیں بھی, ہمارے گھر والوں کو, بچوں اور بچیوں کو بھی, تاکہ ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہ ہو پورے محلے میں جو روزے کے بغیر ہو یا روزہ خور ہو. اسلام کا یہ عظیم الشان رکن ہے اور اس کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہم سبوں کی ہے. اگر ہم نے اس کو قائم نہیں کیا تو پھر سوائے پچھتانے اور افسوس کے ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. آخرت کی تو ذلت اور رسوائی ہے. یہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی جس قدر پٹائی ہو رہی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان بے نمازی ہے, مسلمان روزہ خور ہے. صرف مشکل سے 10-20% پورے ہندوستان میں نمازی ہے, 10-20% روزے دار ہے, باقی پوری آبادی اللہ ماشاءاللہ بے نمازی ہے, روزہ خور ہے, جھوٹ میں مبتلا ہے, کرپشن میں مبتلا ہے, دھوکہ دہی میں مبتلا ہے, سودی کاروبار میں مبتلا ہے, اور ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہے, بیوی کے مارنے اور ان کے ساتھ ان کو ذلیل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور اپنے پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں, اپنی بہنوں کے وراثت میں حق دبائے ہوئے. یہ ایک لسٹ ہے اللہ کی نافرمانی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت والی زندگی ہے, جس کے نتیجے میں ہندوستان کا مسلمان ہر روز غیروں کے ہاتھوں پٹ رہا ہے. اور پٹنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا, اللہ نے ہم کو اپنی رحمت سے, اپنی مدد سے محروم کر دیا. اللہ کی مدد اور رحمت اس وقت آئے گی جب ہم اپنے اس کے دین پر عمل کریں گے, اس کے ارکان اور اس کے احکام کو پورا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کا سچا دائی مبلغ اللہ تعالی ہم سب کو بنائے, اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ اس دین کی خدمت اور آبیاری کے لیے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا